وائس آف امریکہ واشنگٹن کے ان دی نیوز پروگرام میں خوش آمدید. میں ہوں آپ کی میزبان نفیسہ ہود بھائی. ہم ان دی نیوز پروگرام پاکستان کے دفتر خارجہ کے بیان سے شروع کریں گے کہ ملک میں داعش کو قدم نہیں رکھنے دیا جائے گا. اس تناظر میں ہم امریکہ میں داعش سے منسلک ازبیک نجات کے مشتبہ دہشت گردوں کی گرفتاری پر بھی بات کریں گے. آگے چل کر ہم پاکستان میں رہنے والے افغان سفارتکاروں کی حراست اور آخر میں وزیر اعظم نواز شریف کے دورہ کراچی پر بات کریں گے. اور آپ لوگ بھی جو ان چار موضوعات پر کچھ کہنا چاہیں کہہ سکتے ہیں. ہماری مفت کال کرنے کا نمبر ہے 0800-777-789. اس وقت ہمارے دو مہمان لائن پر ہیں, دفاعی تجزیہ کار بریگیڈین محمد سعد اور مشرق وسطی میں پاکستان کے سابق سفیر مشتاق مہر, اور دونوں مہمان اسلام آباد میں ہیں. آپ لوگوں سے ابھی سوالات کرتی ہوں, لیکن آئیے اس پہلے موضوع پر ایک رپورٹ سنتے ہیں. پیش کر رہے ہیں محمد اشتیاق.
پاکستان نے کہا ہے کہ عراق اور شام میں سرگرم شدت پسند تنظیم داعش کو ملک میں قدم نہیں جمانے دیے جائیں گے. وزارت خارجہ کی ترجمان تسنیم اسلم نے جمعرات کو ہفتہ وار نیوز کانفرنس میں کہا کہ داعش کی پاکستان میں موجودگی کے بارے میں قیاس آرائیاں ہوتی رہی ہیں.
We have concerns and we would be taking and we are taking all appropriate measures to ensure that ISIS is not able to establish any فٹ ہولڈ ان پاکستان.
ترجمان تسنیم اسلم نے کہا کہ اگرچہ داعش کا پاکستان میں وجود نہیں, لیکن ہم اس خطرے سے آگاہ ہیں اور تمام ایسے اقدامات کیے جائیں گے جن سے اس بات کو یقینی بنایا جائے کہ یہ گروپ ملک میں قدم نہ جما سکے. وزارت خارجہ کی ترجمان نے کہا کہ پاکستانی وزیر داخلہ چودھری نثار بھی اس بارے میں بیان دے چکے ہیں. وزیر داخلہ چودھری نثار کا یہ موقف رہا ہے کہ داعش کا پاکستان میں کوئی وجود نہیں ہے. حالیہ مہینوں میں پاکستان کے مختلف شہروں بشمول ملک کے اقتصادی مرکز کراچی میں داعش کے حق میں دیواروں پر تحریریں دیکھی گئیں, جس کے بعد کئی مشتبہ افراد کو حراست میں بھی لیا گیا. عراق اور شام کے ایک بڑے حصے پر قبضے کے بعد داعش نے ان علاقوں میں خلافت کا اعلان کیا تھا, جبکہ حالیہ مہینوں میں اس گروپ کے ایک مرکزی ترجمان نے ایک پیغام میں کہا تھا کہ داعش اپنا دائرہ کار اب خراسان تک بڑھا رہی ہے. تاریخی اعتبار سے خراسان کہلانے والے علاقے میں افغانستان, پاکستان اور اس کے قریبی علاقے شامل ہیں. کلدم تحریک طالبان پاکستان سے تعلق رکھنے والے کئی کمانڈر بھی داعش میں شمولیت کا اعلان کر چکے ہیں, جنہیں بعد میں طالبان نے اپنی صفوں سے نکال دیا. پاکستانی حکام کا کہنا ہے کہ ملک میں جاری دہشت گردوں کے خلاف فیصلہ کن کارروائی کے بعد بعض شکست خوردہ شدت پسند پناہ کے حصول کے لیے داعش میں شامل ہو رہے ہیں. واضح رہے کہ امریکہ کی زیر قیادت اتحادی ممالک نے شام اور عراق میں داعش کے ٹھکانوں کے خلاف فضائی کارروائیاں کی. پاکستان نے دہشت گردوں کے خلاف ملک بھر میں ایک بڑی کارروائی شروع کر رکھی ہے, اور عہدیداروں کی طرف سے کہا جاتا رہا ہے کہ بلا تفریق تمام شدت پسندوں کا خاتمہ کیا جائے گا. محمد اشتیاق, وائس آف امریکہ, اسلام آباد.
اور دفاعی تجزیہ کار بریگیڈیر محمد سعد, سب سے پہلے تو آپ سے یہ سوال کہ آپ کے خیال میں داعش کا پاکستان میں کوئی وجود ہے, اور ان کے لیے کتنا آسان ہے یا مشکل ہے پاکستان میں اپنے لیے جگہ پیدا کرنا؟
یہ جو بیان آیا ہے وزارت خارجہ کی طرف سے, یہ پاکستان کا ٹریک ریکارڈ یہ رہا ہے. پہلے ہم ڈینائل میں رہتے ہیں, وزیر داخلہ کیا آپ نے کہا کوئی وجود نہیں ہے. ہم یہ القاعدہ کے بارے میں بھی اور طالبان کے بارے میں بھی یہی کہتے تھے, اور بعد میں آپ نے دیکھ لیا کہ پاکستان میں کیا اس کی صورتحال ہو گئی ہے. سو اس کے اوپر تو میں جاتا نہیں ہوں کہ یہ کیا کہتے ہیں. بہرحال ابھی تک پاکستان میں کوئی ایسے ان کا نظام موجود نہیں ہے, لیکن یہاں پر زمین بڑی زرخیز ہے, اور اگر وہ چاہیں تو پاکستان میں ایک بہت مضبوط اپنا ایک ادارہ قائم کر سکتے ہیں. اور پاکستان میں ان کے ہمدرد اس وقت بھی بہت ہیں. پاکستان کا جو پورا فلسفہ یا نظریہ ہے جو اسلام کے نام پہ ہے, وہ بھی میرے خیال میں ہمارے لوگوں کا جو ذہن ہے, جو پچھلے 60-70 سال سے اس کو اس طرح ذہن کو بنایا گیا ہے کہ پاکستانی جو نیشنلزم ہے اس کو نہیں فروغ دیا گیا, بلکہ اسلام کی طرف ہمیں زیادہ لے گیا کہ اسلام کا خلا ہے اور اسلام کی آئیڈیالوجی ہے اور وہ ہے, تو پھر تو داعش پاکستان میں اس کو قدم جمانے میں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. لیکن چونکہ فوجی ایک پریزنس کی اگر ضرورت ہے تو وہ میرے خیال میں افغانستان فی الحال ان کے لیے زیادہ موضوع ہے. ادھر اگر آپ نے دیکھا ہے تو حکومت کی عملداری اتنی زیادہ نہیں ہے, اور جو اطراف کے علاقے ہیں وہاں پر کوئی حکومت کی یا ریاست کی موجودگی نہیں ہے. تو آپ نے دیکھا کہ دو ان کے بڑے سرکردہ جو لیڈر ہیں, ایک میرے خیال میں ان کی تو ہلاکت ہو گئی ہے ایک ڈرون حملے میں, عبدالرؤف خادم کے نام سے جو ہلمند پر صوبے میں برسر پیکار تھے, اور دوسرا پاکستان کی اور افغانستان کی سرحد کے قریب عبدالرحیم مسلم دوست ہیں. یہ دونوں پہلے طالبان تھے اور بعد میں ان کے ساتھ ان کے کو چھوڑ کے, ان کا نظریہ چھوڑ کے اور وہ داعش کے نظریے کے ساتھ چلے گئے. تو میرے خیال میں اگر افغانستان میں انہوں نے اپنے قدم جمع جو بالکل ہو سکتا ہے, کیونکہ میں آپ کو ان کی صورتحال بتا دی ہے, تو اس کے بعد جیسے یہ القاعدہ اور طالبان افغانستان میں ان کے جنم ہوا تھا اور پاکستان میں بعد پھیل گئے تھے, تو میرے خیال میں اس طرح کا وہ بھی استعمال کر سکتے ہیں کہ یہی طریقہ کار جو داعش ہے وہ استعمال کرے. پاکستان میں بالکل پھیل سکتا ہے, بہت بڑا خطرہ ہے. اگر ہم نے اس کا کوئی اس کا روکنے کا کوئی ہم نے پلان نہیں بنایا تو یہ قدم جما سکتا ہے.
اچھا, اور پاکستان کے مشرق وسطی میں سابق سفیر مشتاق مہر, آپ سے بنیادی سوال جو پوری مغربی دنیا میں اس وقت تشویش ہے وہ یہ کہ ان کے لوگ شام اور عراق جائیں گے اور وہاں سے لوٹنے کے بعد اپنے ملکوں میں دہشت گردی کریں گے. آپ کے خیال میں اس طرح کے پاکستان میں بھی امکانات ہیں کہ پاکستانی شام اور عراق جائیں اور پھر دہشت گردی کو مزید بڑھائیں, اس طرح کی کتنے امکانات نظر آتے ہیں پاکستان میں؟
مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ یہ جو داعش ہے اس کا فرنچائز پاکستان میں اسٹیبلش ہو چکا ہے, اور آپ وال چاکنگ دیکھتے ہیں, یہ شیعہ مساجد پہ امام باغہ پہ حملے دیکھتے ہیں, اور بڑی حد تک میڈیا میں ان کی کوریج اور پرومیننس دیکھتے ہیں. اور اس کی وجوہات ہیں کہ ایک تو داعش کے پاس بہت زیادہ پیسے ہیں کیونکہ وہ عراقی آئل اور عراقی ریسورسز پہ ان کا کنٹرول ہے. دوسرا جو بیسک پاکستان کا ایلیمنٹ تھا, پہلے القاعدہ تھا اور پھر طالبان تھے اور پھر وہ پاکستانی طالبان تھے, وہ ڈس انٹیگریٹ ہو رہے ہیں کیونکہ افغانستان کی سچویشن بدل رہی ہے, پاکستان میں ملٹری آپریشن ہے. تو ڈس انٹیگریشن کے بعد یہ جو ملیٹنٹس ہیں یہ اب ایک نیا راستہ ڈھونڈ رہے ہیں, اور وہ راستہ وہ داعش ان کو دے گی. سوال جو آپ نے کہا کہ جو لوگ یہاں سے ریکروٹ ہو کے جا رہے ہیں اور وہ وہاں پہ پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں, کیا وہ واپس آ کے پاکستان میں ایکٹیویٹ ہو سکیں گے کہ نہیں ہو سکیں گے؟ میرا ایکسپیرئنس الجیریا کا یہ ہے کہ یہ پاکستان میں واپس آ کے ایکٹیویٹ نہیں ہو سکیں گے.
اچھا,
کیونکہ ہمارا سسٹم سرویلینس کا بہت ڈفرینٹ ہے, اور ہمارے یہاں اب انمپلائمنٹ بھی ڈفرینٹ ہے, اور ہمارے یہاں ملیٹنٹ جو ہیں وہ بھی بہت ڈفرینٹ ہیں. ہمارے یہاں وہی کامیاب ہے جو وہ سن آف دا سائل ہو, یہاں پہ رہا ہو اور وہ سچویشن کو سمجھتا ہو, لوکل انٹیلیجنس اس کے پاس ہو, لوکل ریسورسز اس کے پاس ہو. ایک آدمی اگر چھ سال کے بعد عراق سے واپس آئے گا تو اس کے لیے میرے خیال میں کوئی اسپیس نہیں بنے گی.
اچھا, بہت دلچسپ. آپ دونوں حضرات ہمارے ساتھ رہیں, ہمیں بعض لوگوں نے کال بھی کیا ہے, ان کی لائنیں ڈراپ ہو رہی ہیں, لیکن باہر کیف جب آتے ہیں تو ان کو بھی ہم لیتے ہیں. میں آپ لوگوں کو یاد دلاؤں کہ آپ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے ان دی نیوز سن رہے ہیں, اور ہم بات کر رہے ہیں پاکستان کے دفتر خارجہ کے بیان کے بارے میں کہ ملک میں داعش کو قدم نہیں رکھنے دیا جائے گا. ہمارے ساتھ دفاعی تجزیہ کار بریگیڈیئر محمد سعد ہیں, جبکہ پاکستان کے مشرق وسطی میں سابق سفیر مشتاق مہر ہیں. اس وقت ایک آئی ڈی بریک لیتے ہیں.
تازہ ترین خبروں, خصوصی فیچرز, ٹی وی اور ریڈیو پروگرام دیکھنے اور سننے کے لیے وزٹ کیجیے www.voanews.com/urdu.
جی, اور آپ حضرات کو بتاؤں کہ یہاں امریکہ میں بھی ایک واقعہ ہوا ہے اور جو میڈیا میں اس وقت آیا ہوا ہے, اور وہ یہ کہ کچھ مشتبہ ازبیک دہشت گرد جو کہ شام جا رہے تھے غالباً آئسس یا داعش کو جوائن کرنے کے لیے, ان کو نیو یارک میں پکڑا گیا ہے. اس حوالے سے ہم سب سے پہلے تو آپ کو ایک رپورٹ سناتے ہیں اور پھر باتوں کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں. پیش کر رہے ہیں قمر عباس جعفری.
یہ ملزمان جو سبز اور سرمئی رنگ کے سویٹ شرٹس پہنے ہوئے تھے بدھ کے روز نیو یارک میں ایک جج کے سامنے پیش کیے گئے. 19 سالہ شخص کو جو قزاقستان کا رہنے والا ہے نیو یارک کے جان ایف کینیڈی بین الاقوامی ہوائی اڈے سے اس وقت پکڑا گیا جب وہ استنبول جانے والی ایک پرواز میں سوار ہونے کی کوشش کر رہا تھا. ازبکستان کے رہنے والے 24 سالہ شخص عبد الرسول حسنوویچ جرابایوف کے پاس آئندہ ماہ استنبول کے سفر کا ٹکٹ تھا. نیو یارک پولیس ڈپارٹمنٹ کے کمشنر ولیم بریٹن کا کہنا تھا
A third individual who we believe helped to organize and finance the trip of the other two individuals was arrested in Jacksonville, Florida by FBI agents.
ایک تیسرے شخص کو جس کے بارے میں ہم باور کرتے ہیں کہ اس نے باقیہ دونوں افراد کو منظم کرنے اور سرمایہ فراہم کرنے میں مدد دی تھی فلوریڈا کے مقام جیکسن ویل سے ایف بی آئی کے ایجنٹوں نے گرفتار کر لیا ہے اور اسے وہیں رکھا گیا ہے. ان کی ابتدائی کوششیں شام جانے اور وہاں اسلامک اسٹیٹ میں شامل ہونے کے لیے تھیں. نیو یارک کی عدالت کے باہر مشتبہ ملزمان میں سے ایک کے وکیل ایڈم پال میٹر نے ایسے مسلمانوں تک پہنچ کے لیے حکومت کے طریقہ کار کے بارے میں سوال اٹھایا جو ہو سکتا ہے کہ نسل پرستی کی جانب مائل ہوں.
I think that we have to figure out a different way to approach Muslim men. And again, this is if the allegations are true. I don't know if they're true or not.
میرے خیال میں ہمیں مسلمان مردوں تک پہنچ کے لیے مختلف طریقہ کار اختیار کرنا ہوگا اور ایک بار پھر اگر الزامات درست ہیں مجھے نہیں معلوم کہ درست ہیں یا نہیں لیکن اگر الزامات وہی ہیں جو لگائے گئے ہیں تو میرے خیال میں امریکی حکومت کو ایسے مسلمانوں تک رسائی حاصل کرنے کے لیے کوئی مناسب طریقہ کار اختیار کرنے کی ضرورت ہے جو ہو سکتا ہے کہ نسل پرستی میں کوئی کشش محسوس کرتے ہوں. ادھر ISIS کے خلاف عالمی سطح پر جنگ کے لیے ایک صدارتی ایلچی نے کانگریس کی ایک کمیٹی کو بتایا کہ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پہل کرنا ضروری ہے. جنرل جان ایلن نے کہا اور جب تک ہم یہ جنگ لڑنے میں سب سے آگے ہیں اور اس قسم کے اقدامات کر رہے ہیں تو میرے خیال میں ہم ایسی کسی صورتحال کو پیدا ہونے سے روکنے کے امکان پر کام کر رہے ہیں جو 9/11 جیسا حملہ بن جائے. ان تینوں پر ایک دہشت گرد تنظیم کو مادی مدد فراہم کرنے کی سازش اور کوشش کا الزام عائد کیا گیا ہے اور اگر انہیں سزا ہوئی تو ہر ایک کو زیادہ سے زیادہ 15 سال تک کی سزا ہو سکتی ہے. قمر عباس جعفری اردو VOA واشنگٹن.
جی ہمیں یہاں امریکہ سے مصنف عارف جمال نے بھی جوائن کیا ہے جو کہ مصنف ہیں ٹرانس کال فار ٹرانس نیشنل جہاد کے. ان کو بھی بعد میں سنتے ہیں لیکن بریگیڈیئر سعد جس طرح سے آپ نے سنا کہ نیو یارک میں یہ جو ازبیک مشتبہ دہشت گرد پکڑے گئے آپ کے علم میں بھی ہے کہ پاکستان میں اور فاٹا میں خصوصاً ایک اسلامک موومنٹ آف ازبیکستان تھا جس کے سربراہ طاہر یلدشیف تھے. آپ کیا دیکھتے ہیں کہ کیا یہ ازبیک جو ماضی میں القاعدہ کی طرف جاتے تھے اب داعش کی طرف جا رہے ہیں؟
بالکل میرے خیال میں ادھر امریکی حملوں کی وجہ سے جو پاکستان اور افغانستان کی سرحد کے اطراف کے علاقے ہیں یہاں پر القاعدہ کے جو وہ تھے اس کا زور اٹھ گیا, ان کے سرکار لیڈروں کو مار دیا گیا ہے اور وہ یہاں پر بھی کمزور ہو گئے ہیں. پاکستان میں بھی ملٹری آپریشن وزیرستان میں کیا تو ان کے لیے کوئی خاص جگہ نہیں چھوڑی تھی تو خیال میں یہ کمزور ہو گئے ہیں. اور نہ کہ وہ دیکھیں آپ تحریک طالبان پاکستان میں بھی آپ نے جب حکیم اللہ کی حرکت کے بعد آپ نے دیکھا کہ وہاں پر بھی دراڑیں آ گئی ہیں اور کچھ گروپ جو ہیں وہ بھی دیش کی طرف جو ہے وہ مائل ہو گئے ہیں اور اس کی طرف وہ کوشش کر رہے ہیں کہ ان قبضہ کریں. اور میری معلومات وہ تقریباً 2 سے 3 ہزار لوگ پاکستانی افغان میں ہیں, ابھی ان کا سر قدم ہو گیا ہے جو ڈیورن لائن کے ہیں وہ وہاں پڑے ہیں اور لیکن کچھ ان کو فائل پیدا ہو رہے ہیں اور وہ یہ ہے کہ جو داعش ہے وہ سب سے پاسپورٹ ان کا جلا ختم کر دیتی ہے کر دیتے ہیں کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ ہم سے خلافت ہے وہاں پر کوئی ملک نہیں سکتا ہے تو آپ پاسپورٹ ختم کریں, جس کے واپسی کا جو وہ ہے کہ چاہیں وہ اپنے کوئی فیملی ممبر سے ملنے یا پاکستان واپس آئے افغانستان واپس جائیں تو وہ مشکلات پیدا ہو سکتے ہیں. دوسرا ہے کہ ان کو مکس میں رکھا جاتا ہے, اس میں وہ نسل زبان پہ نہیں رکھتے تو ان کو مکس یونٹ میں رکھا جاتا ہے جس سے پریشانی ان کو پیدا ہوتی ہے, زبان نہیں آتی ہے. اور دوسرا یہ کہ ایک اور جو ہے کہ جو میرے خیال میں WHO نے کہا, ان کا کوئی میں پڑھ رہا تھا کہ جو وہاں پر ابھی سیریا میں پکڑا گیا ہے پولیو کا وائرس وہ ریسٹانس اسٹرین والا ہے, تو دو سے 3,000 بندے میرے خیال میں گئے ہیں.
اچھا جی, کون سا اسٹرین ہے آپ نے کہا وائرس کا اسٹرین؟
وزیرستان کا, وزیرستان کا, وزیرستان والا ہے وہ. تو مطلب ہے کہ یہاں سے وہاں پر لوگ گئے ہیں اور تقریباً 2,000 to 3,000 جو میری معلومات ہیں تقریباً اتنے لوگ گئے ہیں وہاں پر.
اچھا اچھا جی, مہر صاحب آپ دونوں حضرات, آپ کو اور بریگیڈیئر ساتھ کو عنقریب ہم خدافظ کہیں گے, لیکن جانے سے پہلے اگر آپ کہیں بتائیں کہ امریکہ میں بہت زیادہ تشویش پائی جاتی ہے کہ مسلم مردوں تک کیسے رسائی حاصل کی جائے, خاص طور پہ وہ جو خلافت کی بات کرتے ہیں, آپ کیا سمجھتے ہیں, کیا طریقہ کار ہے؟
جی, میں سمجھتا ہوں کہ یہ خلافت جو ہے اس کا کوئی اپیل نہیں ہے, نہ یہ ایجوکیٹڈ کلاسز میں ہے نہ ان ایجوکیٹڈ کلاسز میں ہے, تو یہ ایک موومنٹ ہے جو بالکل ٹیمپریری ہے اور ملیٹنٹ ہے, اور یہ عراق کے خصوصی حالات کی وجہ سے پیدا ہوئی ہے جس میں امریکہ ذمہ وار ہے, کیونکہ وہ ایک سیریا کی اسٹیبلش گورنمنٹ کو انہوں نے ڈی اسٹیبلائز کیا, تو اس سے شیعہ سنی فساد پیدا ہوا مڈل ایسٹ میں جو کہ پچھلے کئی سو سال سے کام تھا, کیونکہ بہت سے ملکوں میں میجارٹی شیعہ کی تھی, جیسے کویت ہے, بحرین ہے, لبنان ہے, لیکن وہاں پہ پولیٹیکل سسٹم چل رہے تھے. تو یہ جو خلافت ہے کہ ایک آدمی 56 ملکوں کا خلیفہ بن جائے گا ابو بکر بغدادی, یہ قابل قبول نہیں ہے, کسی کو اپیل نہیں کرتا. لیکن یہ جو ملٹری سیزن ہے یہ فائنانشیل گینز کی وجہ سے, انپلائمنٹ کی وجہ سے, یہ جو ٹریننگ سینٹرز ہیں فاٹا میں, جیسے برگیجی صاحب نے فرمایا کہ 3,000 بندے تو آلریڈی پہنچ چکے ہیں میرے خیال میں پنجاب سے کافی ریکروٹمنٹ ہوئی ہے, تو یہ صرف ٹیمپریری انتظامات ہیں جو وہاں پہ موومنٹ کو جب نقصان پہنچے گا یا موومنٹ رکے گی یا موومنٹ کا کوئی ریڈیکیشن ہوگی تو لوگ پھر تتر بتر ہو جائیں گے.
بہت شکریہ, اس موڑ پہ ہم خداحافظ کہتے ہیں مشرق وسطی میں سابق سفیر مشتاق مہر کو, اور ہمارے ساتھ تھے دفاعی تجزیہ کار بریگیڈیئر محمد سعد. بہت شکریہ اور خدا حافظ. اس وقت ایک آئی ڈی بریک لیتے ہیں.
جب ریڈیو ہو دور اور خبریں ہوں اہم, تو آئیے ہماری ویب سائٹ اردو voa.com پر. جب ٹی وی سامنے نہ ہو اور آپ کو جاننا ہو تو اور کہیں نہ جائیے, اردو voa.com پر آئیے. دن بھر کی اہم شہ سرخیاں, تازہ ترین خبریں, سب ملتے ہیں اردو voa.com پر. امریکہ اور جنوبی ایشیا میں پھیلی ریڈیو اور ٹی وی کے تجربہ کار صحافیوں کی ٹیم آپ کو 24 گھنٹے باخبر رکھتی ہے. اس پتے کو یاد رکھیے, www.urduvoa.com.
جی, ہمارا پروگرام جاری ہے اس موضوع پر کہ پاکستان کے دفتر خارجہ نے کہا ہے کہ ملک میں داعش کو قدم نہیں رکھنے دیا جائے گا, اور دیگر آپ جانتے ہیں کہ یہاں امریکہ میں ازبک نجات کے مشتبہ دہشت گردوں کو بھی گرفتار کیا گیا ہے. ہم آتے ہیں اپنے مہمان مصنف کی طرف, لیکن کیونکہ بہت سارے لوگوں نے ہمیں کال کیا ہے, باری باری ان کو سنتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ ہمارے مہمان ان کا جواب دے سکیں گے. لکی مروت سے کال کیا ہے انعام اللہ نے. جی جناب.
میڈم.
وعلیکم السلام.
میڈم, اگر اقتدار کے ایوان ٹھیک ہو جائیں اور عوام کو انصاف مل جائے تو نہ داعش, نہ القاعدہ اور نہ طالبان کی دہشت گردی باقی رہ جائے گی. تھینک یو سو مچ.
اور کوہاٹ سے کال کیا ہے ملک نائب خان نے.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
میں گزارش ہے میرا کہ یہ دفتر خارجہ کی اور یا ہمارے حکمران کہتے ہیں کہ داعش کو قدم جمانے نہیں دیں گے اور داعش کا وجود نہیں, کئی چی کمانڈروں نے جو اعلان کیا داعش کی حمایت کا, یہ داعش نہیں ہے, دوسری بات یہ کہ داعش کے پاس اتنا اسلحہ اور اتنا طاقت کہاں سے آ رہا ہے کہ پورا دنیا اس کے خلاف ہے؟ کیا ان کے پاس غیبانہ طاقت آتے کہ پورا دنیا خلاف ہے اور اس کے باوجود بھی قبضے کر رہے اور 200 لوگوں کا اغوا کر رہے؟
بہت اچھا سوال آپ نے پوچھا. یہ ہم پوچھیں گے عارف جمال سے. اور ہمیں کال کیا ہے میاں والی سے مرید خان نے.
السلام علیکم سر. دعوت خیر سے عرض کر رہا ہوں. پاکستان نہ شام ہے نہ عراق ہے, 40-40 سال سے وہاں امریت رہی ہے, اس کا یہ رد عمل ہے. اور جس طرح اغوان مہاجرین کو کنٹرول ہم نہیں کر سکے اور اس کی ہمیں سزا بھگت رہے ہیں, تو ہمیں ان پر کنٹرول کرنا چاہیے. اور خاص کر انتہا پسند ذہن جو ہے وہ جلدی ان لوگوں کے درگے میں آتا ہے, اس پر ہمیں نظر رکھنی چاہیے. شکریہ.
عارف جمال, آپ نے ہمارے کالرز کو تو سنا.
جی,
تو سب سے اہم سوال جس کا ہم چاہیں گے کہ آپ جواب دیں وہ یہ ہے کہ داعش اپنی طاقت کہاں سے حاصل کرتا ہے جب پوری دنیا ان کے خلاف ہے؟ ان کے ذرائع کیا ہیں؟ آمدنی کہاں سے ان کو ملتی ہے؟ اسلحہ کہاں سے ملتا ہے؟
جی, بہت اچھا سوال ہے اور ہمیشہ یہ پوچھا جاتا ہے. مگر اس سے پہلے ایک کالر نے بڑی اچھی بات کی, مگر وہ کوئی زیادہ کلیئرٹی کے ساتھ نہیں کہہ سکے. انہوں نے کہا کہ اگر انصاف ملے لوگوں کو تو کہیں یہ مسئلے مسائل نہ ہوں. اور بات یہ صحیح ہے کہ مسلمان ملکوں میں کہیں بھی انصاف نہیں ملتا. کہیں تو بادشاہ ہیں اور کہیں پر ڈکٹیٹرشپس ہیں اور کہیں پر اسلامی حکومتیں ہیں جو کہ لوگوں کو اپنے اپنے طریقے سے سپریس کرتی ہیں. پاکستان میں دیکھ لیجئے, جو سویلین حکومت ہے وہ تو صرف نام کی ہے, باقی تو سارا نظام جو ہے فوجی چلا رہے ہیں. اور یہی کہ انصاف نہیں ملتا, اس کے نام پر انہوں نے فوجی عدالتیں بنا دی ہیں, مگر مسئلہ وہیں کا وہیں ہے. تو یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے انصاف کا, اور یہی چیز ہے جو لوگوں کو ایکسٹریمزم کی طرف, انتہا پسندی کی طرف دھکیلتی ہے. مگر اس کا یہ قطعاً مطلب نہیں ہے کہ سمری انصاف ملے, فوراً انصاف مل جائے یا سستا مل جائے جیسا کہ بڑے نعرے لگائے جاتے ہیں. انصاف ویسے ہی ملے گا جو لمبا ہوتا ہے اور ایکسپینسو ہوتا ہے, اور وہ ہمیشہ ایک ڈیموکریٹک حکومت ہی دے سکتی ہے. جہاں تک تو پیسے کا تعلق ہے تو اس کے بہت سارے سورسز ہیں. جنرلی جو ہے, جو انتہا پسند ہیں اور دہشت گرد ہیں مسلمان, ان کو پیسہ عام لوگوں سے ملتا ہے. یہی میں نے دیکھا ہے کہ پاکستان میں یا دوسری دنیا میں لوگ ایسے لوگوں کو فنڈ کرتی ہیں صرف اس لیے کہ شاید وہ جنت جا سکیں. ہم نے دیکھا کہ ملا فضل اللہ کے متعلق جو کچھ کہا جاتا ہے, یہی ملا فضل اللہ جب پیسے لینے کے لیے سوات میں نکلتا تھا تو سوات کی عورتیں اپنا زیور اتار کے اس کی جھولی میں ڈال دیتی تھی. اور آج یہ لوگ بھول گئے ہیں کہ وہ عام لوگ جو اس کے نام پہ دیتے تھے چندہ, وہ پاکستانی تھے اور وہ بہت سونا اور پتہ نہیں کیا کیا پیسے اپنے دیتے تھے. اور جہاں تک تو یہ اسلامک اسٹیٹ کا تعلق ہے, ان کے پاس تو خیر وہاں پر جو تیل کے کنویں ہیں وہ بھی ان کے استعمال میں آ رہے ہیں, وہ اس کو سمگل کر رہے ہیں, بیچ رہے ہیں. تو یہ بہت سارے ذرائع ہیں جو انتہا پسند استعمال کرتے ہیں. مگر میں یہ کہوں گا کہ اگر عام لوگ ان کو پیسے دینا بند کر دیں تو کافی مسئلہ حل ہو سکتا ہے.
اور عارف جمال, جانے سے پہلے آپ بھی جانتے ہیں کہ قطر کے امیر یہاں واشنگٹن آئے تھے اور صدر اوباما نے بھی ان سے ملاقات کی. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ امریکہ کے بھی علم میں ہے کہ قطر میں بہت سارے لوگ ہیں جو ذاتی چندہ دیتے ہیں آئسس کو, اس کے باوجود قطر کو اپنے ساتھ ملانا کیا حکمت عملی نظر آتی ہے آپ کو اس میں؟
دیکھیے, یہ اسٹیٹ آف اسٹیٹ کے معاملات ہیں. ان میں مجبوری ہے کہ دو اسٹیٹس جب ایگزٹ کر رہے ہیں, سے ایک کویت جیسی, سعودی عربیہ جیسی ہو تو دوسری اسٹیٹ جو ہے وہ اس کو بالکل طور پر اگنور نہیں کر سکتی, اور اس کو وہ ڈپلومیٹیکلی یا ایک مہذب طریقے سے چاہے گی کہ اس کو کیا جائے. اور یہ ہم نے دیکھا ہے کہ مڈل ایسٹ کے بہت سارے جو شاہی خاندان ہیں وہ بہت سارا پیسہ جو ہے وہ جہادیوں کو اور دہشت پسندوں کو دیتی ہیں, خاص طور پر سعودی عربیہ, کویت, قطر اور اس قسم کی جو چھوٹی چھوٹی ریاستیں ہیں. اور یہ اس کا جو حل ہے وہ یہی ہے کہ ان کے اوپر زیادہ سے زیادہ دباؤ ڈالا جائے اور ان کو کسی طرح ہر قسم کی طرح ان کو روکا جائے, صرف ڈپلومیٹک طرح روکنا کافی نہیں ہوگا.
بہت شکریہ. ہمارے ساتھ ہے یہاں امریکہ سے مصنف اور جنہوں نے کتاب لکھی ہے کال فار ٹرانس نیشنل جہاد, اس کے مصنف عارف جمال. آپ کی شرکت کا شکریہ اور ہماری طرف سے خدا حافظ. اس کے بعد ایک آئی ڈی بریک لیتے ہیں.
تازہ ترین خبروں, خصوصی فیچرز, ٹی وی اور ریڈیو پروگرام دیکھنے اور سننے کے لیے وزٹ کیجیے www.voanews.com/urdu.
جی, آپ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے ان دی نیوز سن رہے ہیں, اور ان دی نیوز میں ہم آتے ہیں اپنے اگلے موضوع کی طرف. اور موضوع یہ ہے کہ خیبر پختونخوا میں پولیس نے کئی افغان باشندوں کو گرفتار کیا ہے, اور بتایا جاتا ہے کہ کونسل خانے سے بھی انہوں نے کچھ سفارتکاروں کو گرفتار کیا, حراست میں لیا اور بعد میں چھوڑ دیا. اس وقت ہمارے ساتھ اسلام آباد سے افغانستان میں سابق سفارتکار ایاز وزیر لائن پر ہیں. اور ایاز صاحب, آپ کو خوش آمدید. تو یہ بتائیے کہ ایک طرح کی بوکھلاہٹ نظر آتی ہے پاکستانی حکومت میں جب سے یہ واقعہ ہوا ہے آرمی پبلک اسکول کا, اور اس میں کئی جو افغان ہیں جن کا کوئی قصور نہیں ہے ان کو زبردستی واپس بھیجا جا رہا ہے. تو کس قسم کی حکمت عملی اس وقت نظر آ رہی ہے پاکستان حکومت کی, اور کیا کس طرح وہ افغان مسئلے کو ہینڈل کر رہے ہیں؟
دیکھیں, یہ پشاور والے واقعے کے بعد تو کل کے حکومت نے کہا تھا کہ جو افغانی کاغذات کے ڈاکومنٹس کے بغیر رہ رہے ہیں وہ اپنے ڈاکومنٹ مکمل کر لے, کیونکہ ایک ٹائم لمٹ دیا تھا, اس کے بعد بغیر ڈاکومنٹ کے لوگوں کو نکالنا پڑے گا, رہنے نہیں دیا جائے گا. تو پہلے تو ان کو ہونا چاہیے تاکہ نکل کر کے, دونوں حکومتوں نے یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ ایک دوسرے کے زمین کو ایک دوسرے کے نیشنل ایک دوسرے ملک کے خلاف استعمال نہیں کرنے دیں گے. اور اگر یہاں پہ کوئی ہی بغیر کسی ڈاکومنٹ کے رہتا ہے, یا افغانستان میں بغیر کسی ڈاکومنٹ کے پاکستانی رہتا ہے, تو ان کو واپس ایک دوسرے ملک بھیجنا قانون بھی اور اخلاق بھی میں سمجھتا ہوں جواز بنتا ہے, خاص کر جو پشاور والا انسیڈنٹ ہوا اور بعد میں بھی واقعات ہوا, اس کے بعد تو کوئی بھی اس سپورٹ میں نہیں. حالانکہ پہلے لوگ کہتے تھے کہ یہ بیچارے ہیں, دینت ہیں اور پولیس بارڈر ہے, مشکلات یہ لوگ جاتے ہیں, لیکن یہ موضوع دوسرا ہو جائے گا, اس کی طرف نہیں جاتے ہیں. تو اب ان کو ایک سرٹن ڈیٹ دیا تھا, اور یو این ایچ سی آر نے بھی یہ بات کل کے کہی تھی ریسنٹلی, تو شاید مہینے ہمارے سرحدی امور کے جو وزیر ہیں ریپرزینٹیو کی میٹنگ ہوئی, اور انہوں نے کہا کہ چار متاثر کرتا ہے ان شہریوں کے لیے جو ڈاکومنٹ رکھتے ہیں, جن کے پاس ڈاکومنٹ نہیں ہے وہ انڈیکل کر رہے ہیں, اس کے خلاف کرنا چاہیں تو کر لیں. تو میں سمجھتا ہوں کسی کو بغیر ڈاکومنٹ میں, ڈاکومنٹ کے بغیر رہنا خود اس کے حق میں نہیں تھا. اب یہ پشاور والا جو آپ نے قصہ بتا دیا, اس کو تو کوئی اٹھائیس لوگ پکڑے تھے, پھر ان میں سے ایک کو رکھا ہے شاید, اس کے پاس ڈاکومنٹ نہیں تھے, باقی جن کے پاس سارے ڈاکومنٹ تھے ان کو چھوڑ دیا, رہا کر لیا. ہاں, یہ ایک بات ضرور ہے کہ پولیس والوں نے تھوڑی سی ذرا زیادتی کی ہے, کیونکہ ڈپلومیٹ جب آپ پکڑتے ہیں تو ان کے پاس کوئی ڈاکومنٹ تو ضرور ہوتا ہے کہ آپ کو بتا لیتے ہیں کہ میں فلانی امبیسی کا ڈپلومیٹ ہوں تو وہاں سے ویریفیکیشن کروا لیں. لیکن
جی جی آپ کہہ رہے ہیں
دانش کا نہیں ہوگا, نہ دانش کا ہوگا
جی. اور آپ کے علم میں ہے کہ کل یعنی بدھ کو کوئی 300 مذہبی رہنما ہیں خیبر پختونخوا کے, جن کو پولیس نے کہا اور وہاں کی انتظامیہ نے کہا کہ وہ فوری طور پہ افغانستان واپس چلے جائیں, اور ایک ہفتہ ان کو دیا ہے لوٹنے کے لیے. اس کے بارے میں آپ کیا سمجھتے ہیں؟
دیکھیے, انہوں نے کوئی وائلیشن میں سمجھتا ہوں کی ہوگی, اگر یہ اتنے عرصے سے برداشت کرتے رہے تو ابھی اعلیٰ صدر ایک سکول کے واقعے سے اتنی بھی قیامت نہیں ٹوٹی. لیکن یہاں پہ جو بیچ میں باقی نیشنل ایکشن پلان بنی اس کے اندر کئی نقطے ہیں, اور ایک نقطہ یہ بھی ہے کہ جمعے مسجد کو غلط, اس کے لیے غلط خیر نہیں ہوتا بارہ, لیکن لاؤڈ اسپیکر کی جو آواز ہے اس کو کنٹرول, اور ان کے خود سے کہیر والی کو بھی ذرا دائرے میں رکھے. اگر کوئی اس کی وائلیشن کرتا ہے اس کے خلاف, تو چاہے وہ پاکستانی ہو قدم اٹھانا, غیر آدمی کرتا ہے تو اس کو تو حق پہنچ چاہیے کہ کس طرح ملک میں جا کے کوئی ایسی بات صحیح ہو, تو میں سمجھتا ہوں اسی لیے ان کو نکال رہے ہوں گے, ورنہ افغانی تو بہت سارے ہیں, باقیوں کو کیوں نہیں نکال.
جی 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 جی. اور اس کی مزید چھان بین ہوگی, امید ہے کہ پتہ چلے گا کہ کیا وجہ ہے ان کو نکالنے کی. بہت شکریہ. ہمارے ساتھ تھے افغانستان میں سابق سفارتکار ایاز وزیر, آپ کی شرکت کا شکریہ, اور ہماری طرف سے خدا حافظ. اس وقت ہم افغانستان کے موضوع پر ہی بات چیت کر رہے ہیں, اور جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ وہاں پنشیر کے علاقے میں برف کے تودے گرے ہیں جس کی وجہ سے 186 افراد ہلاک ہو گئے ہیں. اس وقت ہمارے ساتھ ماحول کے ایک ماہر سکوپ کے سربراہ تنویر عارف لائن پر ہیں, اور تنویر عارف آپ کو خوش آمدید. تو سب سے پہلے آئیے آپ کو ہم سناتے ہیں کہ یہ قدرتی آفت کس طرح آئی, اور اس طرح کے واقعات آپ جانتے ہیں کہ پاکستان میں بھی ہوتے ہیں, اور ان کے لیے کیا کیا تدابیر اختیار کی جائیں. یہ رپورٹ تیار کی ہے محمد جلیل نے.
افغانستان کے صوبہ پنشیر میں برفانی تودے تلے دب کر ہلاک ہونے والوں کی تعداد جمعرات کو 186 تک پہنچ گئی ہے, جبکہ برف کے تودے گرنے سے 100 سے زائد افراد زخمی بھی ہوئے. بدھ کو شمالی صوبہ پنشیر کے پہاڑی علاقے میں برفانی تودہ گرنے سے درجنوں افراد کے اس تلے دبنے کی خبر منظر عام پر آئی تھی. حکام کے مطابق افغانستان اور خاص طور پر پنشیر میں گزشتہ 30 برسوں کے دوران برفانی تودہ گرنے کا یہ مہلک ترین واقعہ ہے. صوبائی حکام نے جمعرات کو بتایا کہ شدید برف باری آئندہ 2 روز تک جاری رہ سکتی ہے. پاکستان کے وزیراعظم نواز شریف نے افغانستان میں ہونے والی ہلاکتوں پر گہرے دکھ کا اظہار کیا ہے. جمعرات کو ایک سرکاری بیان میں بتایا گیا کہ پاکستانی سیکرٹری خارجہ اعزاز احمد چودھری نے وزیراعظم نواز شریف کا پیغام اسلام آباد میں افغان سفیر جانان موسیٰ زئی کو پہنچایا. وزیراعظم نواز شریف نے پیغام میں بتایا کہ افغانستان میں اس قدرتی آفت سے نمٹنے کے لیے پاکستان ہر ممکن مدد کے لیے تیار ہے. اس سے قبل وزیراعظم نواز شریف کے مشیر برائے امور خارجہ اور قومی سلامتی سرتاج عزیز نے ایک بیان میں برفانی تودے کا شکار ہونے والوں کے خاندانوں کے نام پیغام میں کہا کہ اس مشکل وقت میں پاکستانی ان کے ساتھ ہیں. افغان عہدیداروں نے متاثرہ علاقوں میں انسانی بحران کا انتباہ کیا ہے. عینی شاہدین کا کہنا ہے کہ انہوں نے کئی دہائیوں میں ایسی شدید برفباری نہیں دیکھی. شدید برفباری کے باعث ہلاک ہونے والوں کی تدفین میں بھی مشکلات پیش آ رہی ہیں, جبکہ امدادی ٹیموں کو بھی متاثرہ علاقوں تک پہنچنے میں دشواری کا سامنا ہے. محمد جلیل اختر, وائس آف امریکہ, اسلام آباد.
جی تنویر عارف, تو امریکہ میں بھی اس وقت بہت شدید برف باری ہے, لیکن آپ بھی جانتے ہیں کہ یہاں کے انتظامات بہت اچھے ہیں, لہٰذا لوگ زیادہ تر لوگ محفوظ رہتے ہیں. لیکن پنشیر جیسے علاقے میں بتائیے کہ جب برف گرتی ہے تو لوگوں کو کیا کرنا چاہیے تاکہ وہ اس طرح کی آفت کا شکار نہ ہوں.
ڈیزاسٹر مینجمنٹ کا ایک ایشو ہے کہ لوگ جو ہیں وہ پہاڑوں کے اگر نزدیک ان کے پہاڑوں کے ڈاون میں اگر رہ رہے ہیں تو تو ظاہر ہے یہ رسک ہوتا ہے کہ جب شدید برف باری ہوگی تو وہ اس کا شکار ہو سکتے ہیں. اس میں ارلی وارننگ ہوتی ہے, لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ افغانستان میں اتنی حکومت اتنی آرگنائز نہیں ہے کہ وہ لوگوں کو جو ہے وہ پہلے سے ان کو وارن کر سکتے اور وہاں سے لوگ جو ہے وہ نکل سکتے. تو یہ لیکن یہ بات بھی دیکھنے والی ہے کہ یہ کئی یعنی دہائیوں کے بعد اتنی زیادہ برف باری ہوئی ہے اور یہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ کلائمیٹ چینج جو موسم چینج ہو رہا ہے ساری دنیا میں ماحولیاتی تبدیلیوں کی وجہ سے یہ اس کا شاخ سارا لگتا ہے. اور ظاہر ہے جب اتنے لمبے عرصے تک کوئی چیز نہیں ہوتی ہے تو وہاں پہ کوئی مینجمنٹ بھی نہیں ہوتی ہے اور یہ اچانک آنے والی آفت ہے. جیسے پاکستان میں بھی ہم دیکھتے ہیں جب ناردرن ایریاز میں بہت تیز بارشیں ہوتی ہیں تو یہاں پر بھی لینڈ سلائڈس ہوتے ہیں اور کافی اس میں جانی اور مالی نقصان ہوتا ہے.
یہ بتائیے, آپ بھی ان علاقوں میں جاتے ہیں اور آپ کے علم میں ہے کہ گھر جس طرح سے بنائے جاتے ہیں اور جیسے کہ آپ نے بھی کہا کہ پوری دنیا کا موسم تبدیل ہو رہا ہے اور موسم میں شدت آ رہی ہے, تو اس صورت میں جس طرح گھر بنائے جاتے ہیں جس مقام پہ بنائے جاتے ہیں اس میں کس قسم کی تبدیلی آنی چاہیے؟
دیکھیں گھر تو وہی مقامی مٹیریل سے پتھروں وغیرہ سے بنائے جاتے ہیں. مسئلہ گھروں کے بننے کا نہیں ہے, مسئلہ یہ ہے کہ جب میں اپنے یہاں کی بات کر رہا ہوں پاکستان کے ناردرن ایریاز کی وغیرہ کی بات کر رہا ہوں, یہاں پہ جنگلات کاٹ دیے گئے ہیں بہت زیادہ اور بہت ہی بے درخت طریقے سے درختوں کو کاٹا گیا ہے. تو جب آپ درختوں کو کاٹ دیتے ہیں تو جو مٹی ہوتی ہے وہ لوز ہو جاتی ہے, اس کی وجہ سے وہ بہت ہی ولنریبل ہو جاتی ہے کہ جیسے ہی کوئی بارش ہوتی ہے تھوڑی سی تیز بارش ہوتی ہے تو وہ مٹی کٹ جاتی ہے, اسے کٹنے سے پھر بہت بڑے پیمانے پہ لینڈ سلائڈ آتی ہے. تو یہ تقریباً یہ دونوں آفتیں ایک جیسی ہی ہیں. ایوالانچ سمجھ رہے ہیں کہ برف کا ایک سیلاب ہوتا ہے جو پانی سے تھوڑا سا مختلف ہوتا ہے, جیسے ہی بہت زیادہ برف جمع ہوتی ہے تو تھوڑی سی بھی حرکت سے جو ہے وہ گرنا شروع ہو جاتی ہے اور وہ اس کا ایک رولنگ افیکٹ ہوتا ہے اور جیسے جیسے وہ برف نیچے آتی ہے تو اس کی مقدار میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے. جیسے ہم لوگوں نے دیکھا بھی پچھلے دو تین سال پہلے بہار سیکٹر میں کافی کوئی 100 سے زیادہ فوجی جوان ایوالانچ کے ذریعے جو ہے اس میں جاں بحق ہو گئے تھے. تو یہ قدرتی آفت ہے, لیکن اس میں ہم سمجھتے ہیں کہ ماحولیات میں جو تبدیلیاں پیدا ہو رہی ہیں گرین ہاؤس گیسز کی وجہ سے ان کا بڑا ہاتھ ہے اور اس کا مینجمنٹ کرنا ضروری تو بہت ہے. وہ گورنمنٹ کے لیے کہ اس کے لیے پہلے سے پلاننگ کریں, لوگوں کو ایسے آفت زدہ علاقوں سے دور رہنے کا ان کو کہیں کہ وہ وہاں پہ وہ نہ رہیں اور اس کے لیے جو ہے کوئی امدادی سرگرمیاں کریں. لیکن ہم یہ بھی سمجھ سکتے ہیں کہ ایسے دور دراز علاقوں میں خاص طور پر افغانستان جیسے ملک میں اس طرح کے انتظامات کرنا بہت مشکل ہے.
جی, اور آپ بھی جانتے ہیں کہ اس مشکل میں ابھی پاکستان نے بھی ایک طرح سے اضافہ کر دیا ہے, کیونکہ جو غیر قانونی طور پہ افغان پاکستان میں رہ رہے تھے ان کو اب بڑی تعداد میں واپس بھیجا جا رہا ہے. آپ کا کیا خیال ہے سردیوں میں یہ کام ہونا وہاں کے لیے کتنا بڑا بار بن گیا ہوگا؟
جی ظاہر ہے یہ تو ایک سیاسی مسئلہ ہے, لیکن اس کو انسانی حوالے سے بھی دیکھا جانا چاہیے. سردیوں کے موسم میں سفر کرنا انتہائی مشکل ہوتا ہے, خاص طور پہ جب فیملیز اور ان کے ساتھ چھوٹے بچے بھی ہوں. تو یہ جس نے بھی یہ پلاننگ کی ہے آئی تھنک اس کے اندر یو این سی ایچ آر جیسا ادارہ بھی اس کے اندر شامل ان کو شامل کیا گیا ہوگا. تو اس طرح کی پلاننگ تو بہت ہی غلط ہے کہ اتنے سخت موسم میں پھر فیملیز کو جو ہے ان کو مصیبتیں جو ہے اٹھانی پڑتی ہیں. لیکن یہ بھی ایک بات ہے کہ پاکستان نے افغان مہاجرین کی وجہ سے پاکستان نے بہت سفر کیا ہے پچھلے 20-25 سالوں میں اور خاص طور پہ میں چونکہ ماحولیات سے میرا تعلق ہے تو بہت ہی ہمارے یہاں جنگلات کاٹے گئے ہیں اور کافی سارا نقصان ہوا ہے. لیکن یہ سب انسانی ٹریجڈیز ہیں اور ان کے ذمہ دار ظاہر ہے یہ لوگ نہیں ہیں, تو سارے غریب لوگ ہیں بےچارے کیونکہ سرحد کے دونوں طرف رہتے ہیں. تو یہ سب یہ ساری ٹریجڈیز کرنے والے کچھ اور ہیں, تو آپ بھی جانتے ہیں اور ہم بھی جانتے ہیں
جی جی بالکل بالکل. اور جانے سے پہلے یہ بتائیے, آپ کے علم میں ہے کہ امریکہ میں اس سال جو طوفان آیا ہے برف کا طوفان آیا ہے وہ میرا خیال ہے کہ پچھلے 100 سال کے ریکارڈز اب توڑ رہا ہے. کچھ علم ہے کہ اس قدر شدید برف باری کیوں کر ہوئی ہے اس سال؟
دیکھیے یہ ماحولیات کا وہی کلائمیٹ چینج کا ایشو ہے کہ جو گرین ہاؤس گیسز جو ہیں یہ اس میں لوگ سمجھتے ہیں کہ اس میں گرمی ہی ہونی ہے اور ڈراؤٹ آنا ہے, ایسا نہیں ہے. اس کے اندر جب یہ سمندر کا درجہ تبدیل ہوتا ہے سمندر کے پانی کا, تو اس کے اندر بہت بڑے طوفان, نارتھ امریکہ میں تو ویسے ہی کافی سارے ٹورنیڈوز اور بڑے طوفان اور سائیکلون ایک معمول ہے, لیکن یہ جو برف کے طوفان ہیں یہ بھی ان کو بھی ہم جو ہے وہ نہیں کر سکتے, رد نہیں کر سکتے, کیونکہ موسم کا جو پورا نظام ہے بہت ہی نزاکت کے ساتھ بنا ہوا ہے, اس میں بہت ساری چیزیں ایک دوسرے پہ ڈیپینڈ کر رہی ہوتی ہیں, ٹیمپریچر ہے اور سمندر ہے, پانی ہے, بادل ہے, تو جیسے یہ ایک یعنی ایک لاکھوں سال سے ایک توازن کے ساتھ ہی نظام چل رہا تھا, اب اس توازن کے اندر جو تبدیلی آ رہی ہیں تو اس کے کچھ بھی رزلٹ آ سکتے ہیں, یا تو بہت زیادہ سوکھا ہو سکتا ہے 3-4 سال کا, یا بہت زیادہ اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ فلیش فلڈس بھی آتے ہیں, پاکستان میں بارشوں کا پیٹرن چینج ہو گیا ہے, اب پہلے پاکستان میں پہلے ساون بادو کا مہینہ ہوتا تھا, سیزن ہوتا تھا, ہلکی ہلکی بارش ہوتی تھی جس کو ہم ریم جم کہتے تھے, لیکن اب ایسا نہیں ہوتا, اب اچانک ایک بہت ہی تیز کلاؤڈ برسٹ ہوتا ہے اور پھر اس سے جو ہے وہ کافی نقصان ہوتے ہیں, تو امریکہ میں بھی جو ہے وہ اب شاید لوگوں کو اویئرنیس آئی ہے, کیونکہ امریکہ وہ واحد ملک ہے جو کہ کلائمیٹ چینج کے خلاف جو ہے اس میں کافی یعنی جو بھی کوئی معاہدے ہوتے تھے اور جو بھی کیوٹو پروٹوکول وغیرہ کے جو معاہدے اس میں اپنے بڑی ٹانگ لگائی ہے, لیکن اب میرا خیال ہے کہ یہاں کے جو پالیسی ساز ہیں کانگریس اور دوسرے ادارے ہیں اب ان کو سنجیدہ ہونا پڑے گا, کیونکہ امریکہ ہی واحد ملک ہے جو دنیا کو لیڈ کرتا ہے, تو اگر یہ کلائمیٹ چینج کے خلاف اس کنونشن جو کلائمیٹ چینج کا کنونشن ہے اس میں ان کو چاہیے کہ لیڈ رول پلے کریں اور زیادہ سے زیادہ جو ہے اس میں کنٹریبیوٹ کریں, اور میں کہوں گا قربانی دیں, مطلب اپنی انا کی قربانی دیں اور اس کو ریلائز کریں کہ کلائمیٹ چینج واقعی ہو رہا ہے اور اس کو ریورس اقدامات کریں.
بہت شکریہ, یہ تھے ایک ماحولیاتی ادارہ سکوپ کے سربراہ تنویر عارف, آپ کی شرکت کا شکریہ اور ہماری طرف سے خدا حافظ. اس کے بعد ایک آئی ڈی بریک لیتے ہیں.
عمران, تم اردو میں تازہ ترین خبروں اور دلچسپ فیچرز کے لیے کس ویب سائٹ پہ جاتے ہو؟
وائس آف امریکہ کی اردو ویب سائٹ www.urduvoa.com پر, اور کہاں
زبردست, مجھے بھی سب سے زیادہ www.urduvoa.com ہی پسند ہے.
چلو کسی بات پر تو ہم دونوں میں اتفاق ہے
بھائی, www.urduvoa.com پر کسے اتفاق نہیں ہوگا.
جی, آپ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے ان دی نیوز سن رہے ہیں اور ہم اپنے آخری موضوع پر آتے ہیں, اور موضوع یہ ہے کہ ملک کے وزیر اعظم نواز شریف کراچی گئے ہیں اور وہاں انہوں نے صنعت کاروں سے سرمایہ کاری کرنے کی دعوت دی ہے. اس وقت ہمارے ساتھ کراچی چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے سابق صدر میاں محمد ابرار ہیں اور ان کے ساتھ ہیں سیاسی تجزیہ کار شاہد جتوئی. آپ دونوں حضرات سے ابھی بات کرتی ہوں, لیکن آئیے اس پر ایک مختصر سی رپورٹ سنتے ہیں, پیش کر رہے ہیں شہزاد حسین.
وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف نے جمعرات کو کراچی میں ایکسپو پاکستان 2015 کا افتتاح کیا. پاکستان کے سب سے بڑے شہر میں لگنے والی یہ 4 روزہ نمائش ملکی مصنوعات اور خدمات کی برآمد کی سب سے بڑی نمائش ہے. ایکسپو پاکستان 2015 کی افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم نواز شریف نے کہا,
ہم نے ہر محاذ پر توجہ دی ہے اور کوشش کی ہے کہ حالات کو مثبت انداز میں آگے بڑھائیں, خاص طور پہ معیشت, معاشرتی زندگی اور امن و امان کو بہتر بنانے کے لیے ہم خصوصی اقدامات کر رہے ہیں تاکہ پاکستان کو ایک خوشحال ملک بنا سکیں.
وزیر اعظم نے اس امید کا اظہار کیا کہ 3 سالوں میں پاکستان کی برآمدات دگنی ہو کر 50 ارب ڈالرز ہو جائیں گی. انہوں نے کہا کہ یہ تجارتی نمائش ایک ایسا موقع ہے کہ ملک کی صنعت کار اور برآمدی تاجر اپنی مصنوعات کے معیار اور اپنی پیداواری صلاحیت سے دنیا کو آگاہ کر کے اپنے کاروبار کو بڑھا سکتے ہیں. وزیر اعظم نے بیرونی سرمایہ کاروں کو یقین دلایا کہ ملک میں سرمایہ کاری کے بہت مواقع موجود ہیں اور حکومت بیرونی سرمایہ کاروں کی ہر ممکن مدد کرے گی, جس میں بجلی کے بحران کا خاتمہ, امن و امان کی بحالی اور طویل مدتی پالیسیاں شامل ہیں. کراچی کی امن و امان کی صورتحال کے حوالے سے وزیر اعظم نے کہا کہ سب جماعتوں کی مشاورت سے شروع ہونے والے کراچی آپریشن کے اچھے نتائج نکل رہے ہیں اور حالات مزید بہتر ہوں گے اور اس آپریشن کو اس کے منطقی انجام تک پہنچایا جائے گا. ایکسپو پاکستان 2015 کی افتتاحی تقریب میں گورنر سندھ ڈاکٹر عشرت العباد خان, وزیر اعلیٰ سندھ سید قائم علی شاہ اور ممتاز سیاسی, کاروباری اور سماجی شخصیات نے بھی شرکت کی. وزیراعظم میاں محمد نواز شریف نے کراچی میں پاکستانی فضائیہ کی ایک تقریب میں بھی شرکت کی، جہاں انہوں نے ملک کی دفاع اور دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاکستانی فضائیہ کے کردار کو سراہا۔ شہزاد حسین، وائس آف امریکہ، کراچی۔
جی، تو ہم ابتدا کرتے ہیں صنعت کار میاں محمد ابرار سے، اور ابرار صاحب آپ کو خوش آمدید۔
تھینک یو۔
تو سب سے پہلے تو آپ ہمیں بتائیں کہ یہ ایکسپو 2015 کس حد تک کامیاب رہا، وہ کون سی مصنوعات تھی جن کی نمائش ہوئی، اور ریسپانس کیا رہا؟
جی دیکھیے، بیسیکلی پاکستان جو ہے، ہماری جو بہتر جو مصنوعات ہیں وہ ہماری ٹیکسٹائل ہیں، اور ٹیکسٹائل پاکستان کا جو تقریباً 65-75 ٹرنر ہے۔ اس کے علاوہ زیادہ تر ممالک میں شاید اس چیز کا تصور نہیں کیا جاتا کہ اس کے علاوہ پاکستان بہت سی امپورٹنٹ مصنوعات بناتا ہے، جس میں انجینئرنگ پروڈکٹس ہیں۔ پاکستان ایک چھوٹی چیز سے لے کے بڑی سے بڑی پروڈکٹ اس وقت بنا رہا ہے، سو مچ سو کہ پاکستان ہوائی جہاز بھی بنا رہا ہے، بحری جہاز بھی بنا رہا ہے، اور شوگر ملز، ٹیکسٹائل ملز، ان ساری سب چیزوں کی مشینری بھی پاکستان میں بن رہی ہے۔ جو ایکسپو بنی ہے، اگر میں ایکسپو کے ریفرنس سے ہی بات کروں، تو اس کا بیسک مقصد یہ ہے شو کیسنگ آف پاکستانی پروڈکٹس۔ ہم پاکستانی پروڈکٹس کو اس میں شو کرتے ہیں، باہر کے ممالک سے لوگ آتے ہیں، اور اس میں ہم جوائنٹ وینچر، بائی لیٹرل ٹریڈ ڈیولپمنٹ کرتے ہیں۔ اس دفعہ میرے خیال میں جو بیسک تھیم ہے، اور جو ہمارا ایمفیسس بھی ہے، جہاں تک کراچی چیمبر آف کامرس کا تعلق ہے، ہمارا ایمفیسس یہ ہے کہ پاکستان جو ہے وہ سینٹرل ایشیا اور سار کنٹریز کا گیٹ وے ہے، جس میں ابھی ہم نے ریسنٹلی ایک ڈیلیگیشن میں لیڈ کر کے گیا تھا انڈونیشیا، جس کا مقصد یہ تھا کہ باہر کے ممالک پاکستان میں آئے، خواہ وہ ایشین کنٹریز ہوں، یورپین ہوں یا امریکہ، وہ یہاں پر اپنی مصنوعات لے کے آئیں پاکستان میں، یہاں پر جوائنٹ وینچرز کریں یا اپنی مصنوعات دیکھیں، اور پھر یہاں پر سینٹرل ایشین کنٹریز جو کہ ہمارا رستے سے جو ہو کے جانا پڑتا ہے، پاکستان جس کا گیٹ وے ہے، اپنی مصنوعات بیچ سکتے ہیں۔ اسی طرح ریسیپروکل بیسس کے اوپر جو پاکستانی مصنوعات ہیں وہ ان ممالک کو ایکسپورٹ کی جا سکتی ہیں۔ تو بیسیکلی ایکسپو کا مقصد یہ تھا کہ دنیا کو آشنا کیا جا سکے کہ پاکستان کا پوٹینشیل کیا ہے۔ جیسے ہم دنیا میں وی آر دا لارجسٹ مینوفیکچرر پروسیسرز آف سٹرس ان دا ورلڈ، ہم دنیا کے لارجسٹ پروسیسر ہیں ایپریکاٹ، پھر اس کے بعد وی آر دا فورتھ لارجسٹ پروڈیوسر آف ملک ان دا ورلڈ، وی ہیو گاٹ دا سیکنڈ لارجسٹ کول ریزروز ان دا ورلڈ۔ تو ہماری جو مصنوعات ہیں یا ہماری پروڈکٹ ہیں یا ہماری ایگریکلچر پروڈیوس ہیں، اس کو آشنا کرانا ہے دنیا سے، اور دنیا کو یہ بتانا ہے کہ پاکستان ان چیزوں کا، ان کی پروڈکٹ کا گیٹ وے بن سکتا ہے جو سینٹرل ایشین اور سار کنٹری میں ایکسپورٹ کی جا سکتی ہیں۔ سو اٹ از اے بلینڈ آف جوائنٹ وینچرز اور ریسیپروکل بزنس اپرچونیٹیز فار پاکستانیز ایز ویل ایز یورپین، امریکن اینڈ ایشین کنٹریز۔
اچھا جی، اور اس وقت ہمارے ساتھ سیاسی تجزیہ کار شاہد جتوئی بھی لائن پر ہیں۔ شاہد جتوئی، آپ نے بھی سنا میاں محمد ابرار کو، رپورٹ بھی سنی، اور غالباً آپ کی نظر ہے اس پر کہ میاں نواز شریف نے جس طرح کی باتیں کی، یہ بتائیے سب سے پہلے کہ جو قانون کی صورتحال ہے وہ کتنی تسلی بخش ہے، اور آپ نے جو چینی اور جرمن اور جو عرب مہمان آئے، ان میں کیا دیکھا کہ وہ اس وقت سرمایہ کاری کرنے کے لیے تیار ہیں؟
جی، سب سے بڑا مسئلہ تو کراچی میں ہوتا ہے امن و امان کا۔ باہر سے جو مہمان آتے ہیں، خاص طور پر جو مندوبین مدعو ہوتے ہیں نمائش کی انتظامیہ کی طرف سے، انہیں ٹائٹ سیکیورٹی میں لایا جاتا ہے، بہت سخت سیکیورٹی میں نمائش کی جگہ پہ لایا جاتا ہے، پھر واپس ہوٹل چھوڑا جاتا ہے۔ یہ ایک تاثر بہرحال ان کے ذہن میں جاتا ہوگا کہ پاکستان جو ہے ابھی امن و امان کا یہاں مسئلہ ہے، اور نمائش کے ارد گرد تھی بہت سخت سیکیورٹی تھی، شاید وزیر اعظم کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ کل پرسوں پبلک کے لیے اس نمائش کو کھول دیں، لیکن بہت زیادہ سخت سیکیورٹی ہے۔ کراچی ایک زمانے میں اس خطے کا تجارتی مرکز تھا، اور میں تو مطلب یہ بھی کہتا ہوں کہ یہ اس خطے کا واحد تجارتی مرکز تھا، ہمارے جنوبی ایشیا میں بہت مضبوط ترین تجارتی مرکز تھا، لیکن یہ اس کے بعد جو ہے یہ مسلسل یہاں سے تجارت اور صنعت جو ہے وہ منتقل ہوتی گئی دوسرے ملک کے دوسرے حصوں میں اور بیرون ملک. اور اس وقت بھی پاکستان کے سب سے بڑے جو تجارتی ادارے ہیں ان کے ہیڈ آفیسز دبئی میں ہیں یا دیگر ملکوں میں ہیں. ہمارے بڑے بڑے تاجر اور صنعت کا باہر سے بیٹھ کے ای میل کے ذریعے یا فیکس اور فون کے ذریعہ یہاں کاروبار کر رہے ہیں. سب سے اہم بات تو یہ ہے کہ یہاں امن و امان کی صورتحال کو بہتر کرنا ہوگا. کراچی سمیت پورے ملک میں بہت پوٹینشیل ہے. پاکستان وسائل سے مالا مال ہے. یہ اگر یہاں امن قائم ہو تو یہ اس خطے کا امیر ترین ملک بن سکتا ہے. اور وزیراعظم محمد نواز شریف صاحب نے جس عزم کا اظہار کیا ہے وہ خود بھی ایک کاروباری طبقے سے تعلق رکھتے ہیں. وہ سارے معاملات کو سمجھتے ہیں. وہ سرمایہ کاروں کے لیے قوانین کو بھی بہتر کر رہے ہیں اور انہیں ترغیبات بھی دے رہے ہیں. اور انہوں نے ٹارگیٹ بھی رکھا ہے کہ 3 سال میں $50 ارب تک وہ اپنی برآمدات کو لے جائیں گے. تو اچھا ہے اگر یہ سارے لوگ مل کے کوشش کریں تو پاکستان میں بہت پوٹینشیل ہے.
صحیح. ابرار صاحب یہ بتائیے, یہ جو اس وقت بجلی کا بحران ہے اس کے حل کرنے میں آپ کو کچھ امید نظر آ رہی ہے کہ یہ اگلے چند سالوں میں حل ہو جائے گا؟
میں جو ہمارے کلی گنج میں بات کی ہے میں اس کو پہلے تھوڑی سی ایک وضاحت کر دوں. آپ دیکھیے کہ جب ورلڈ وار ہو رہی تھی ڈیورنگ ورلڈ وار واکس ویگن ڈیولپ کی تھی جرمنی نے. یہ ورلڈ وار میں اگر واکس ویگن ڈیولپ ہو سکتی ہے تو پاکستان کے حالات ہیں اس میں بہت کچھ ہو سکتا ہے. میں پاکستان سے بہت زیادہ پر امید ہوں اور میں سمجھتا ہوں کہ جو اس وقت سیکورٹی پاکستان میں ہے اس کا پرسپشن زیادہ خراب ہے, حالات اتنے زیادہ خراب نہیں ہے. 2014 میں پاکستان میں کم لوگ مرے ہیں بنسبت میکسیکو کے. میکسیکو میں زیادہ لوگ مرے ہیں بنسبت کراچی کے. وی آر لٹرلی ایٹ وار, وی آر فرنٹ کنٹری. اور ہمارے ہاں 50,000 لوگ جو مرے ہیں اس کے باوجود آپ دیکھیں کہ پاکستان از دا فاسٹسٹ گروئنگ اکانومی ان دا ریجن. ہم سب سے بڑی فاسٹسٹ گروئنگ اکانومی ہے.
لیکن آپ جانتے ہیں بجلی کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا. جی 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 بتائیے.
میں سمجھتا ہوں کہ جو سیکورٹی انوائرمنٹ ہے اس میں ابھی ہماری ریسنٹلی گورنمنٹ نے بھی اناؤنس کیا, جو کہ بہت لیٹ اناؤنس کیا ہے, کہ اس میں فورن انفلٹریشن ہو رہی ہے ہمارے ملک کے اندر. اور کراچی کا جہاں تک تعلق ہے, کراچی جو ہے پاکستان کا 68% ریونیو جنریٹ کرتا ہے. اور اگر 68% ریونیو جنریٹ کرتا ہے اس کا مطلب ہے کراچی میں بزنس ہو رہا ہے. اور آئندہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ کراچی اور پاکستان کے جو بزنس انوائرمنٹ ہے وہ بہت کنڈیوسو ہے, بہت اچھا انوائرمنٹ ہے. انویسٹمنٹ فرینڈلی پالیسیز ہیں گورنمنٹ آف پاکستان کی, اور نہ صرف اس گورنمنٹ کی بلکہ سکسیسو گورنمنٹ کی جو انویسٹمنٹ پالیسیز ہیں وہ بہت زیادہ انویسٹمنٹ فرینڈلی ہیں. ہاں سیکورٹی انوائرمنٹ ہے.
ابرار صاحب ہمارے پاس 30 سیکنڈ ہے, ہمارے پاس 30 سیکنڈ ہے, آپ بجلی کے بحران کے بارے میں بتائیے.
بجلی کا بحران یہ ہے کہ بجلی کا بحران میں سمجھتا ہوں کہ اور پیریڈ آف ٹائم میں بہتر ہو جائے گا.
چلے آپ نے بہت جلدی کہہ دیا. بہت شکریہ. ہمارے ساتھ تھے صنعت کار میاں محمد ابرار, اور ان کے ساتھ تھے کراچی سے سینئر صحافی اور سیاسی تجزیہ کار شاہد جتوئی. بہت شکریہ اور خدا حافظ. اور اس سے پہلے آپ نے سنا ایک ماحولیاتی ادارے کے سربراہ تنویر عارف کو, اور ان کے ساتھ تھے افغانستان میں پاکستان کے سابق سفارتکار ایاز وزیر. ابتدا میں آپ نے سنا دفاعی تجزیہ کار بریگیڈیر محمد سعد کو, ان کے ساتھ تھے مشرق وسطی میں پاکستان کے سابق سفیر مشتاق مہر, اور یہاں امریکہ میں مصنف عارف جمال. اس پروگرام کے لیے ہمارے انجینئر تھے نیلسن لوپس, پروڈیوسر سعدیہ اسد. وائس آف امریکہ واشنگٹن سے میں ہوں نفیسہ ہود بھائی. سننے کا شکریہ اور خدا حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہائے نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے, اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی تھی.